نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اس سے پہلی مجلس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہر بندے پر ہیں اور ہر لمحے بے شمار نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن بندہ ناشکرا ہے اور اللہ تعالیٰ کا صرف اتنا تھا آپ سب حضرات سے اور ہم سے یہ حکم ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری بجا لاؤ. بس یہ دو باتیں اسی کی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا گزشتہ مجلس میں کہ ذرا نعمتوں کو دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی جو اس نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم ان نعمتوں سے کیا کیا کام لے رہے ہیں. اور میں زیادہ دور کی نعمتوں میں نہیں گیا تھا، بلکہ صرف میں نے انسان کے بدن میں اور اس کے جسم میں اللہ نے جو جو نعمتیں بھر رکھی ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا. چنانچہ میں نے سب سے پہلے آنکھ کو لیا تھا کہ آنکھ ہے اور نظر ہے انسان کی، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی. ہم کیا اس کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کان ہیں جن سے سنتے ہیں ہم، دنیا بھر کی باتیں سنتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ کہ اگر اس میں ذرا سی خرابی پیدا ہو جائے تو آدمی اس خرابی کو درست کرانے کے لیے اپنا تمام مال خرچ کر دیتا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے یہ کام، لیکن ہم اس نعمت کا کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اس کا تھوڑا سا جائزہ میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور اسی طریقے سے میں انسانی بدن میں جو جو اعضا واقع ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. چنانچہ اب اور آئیے، انسان کو اللہ تعالی نے ناک عطا فرمائی جس سے سونگا جاتا ہے اور اس کو قوت شامہ اللہ تعالی نے دی، سونگنے کی قوت دی. کیوں دی ہے یہ تو اس سے پوچھئے کہ جو اس قوت سے محروم ہو گیا. ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اگر یہ قوت نہ ہو انسان کے بدن میں، یہ سونگنے کی قوت، تو پھر وہ نجس اور غلیظ چیز کے اندر، پاکیزہ اور ناپاک چیز کے اندر، اور اسی طریقے سے بدبودار اور خوشبودار کے اندر کوئی فرق نہیں کر سکتا. چنانچہ وہ غلاظت بھی کھا لے گا کیونکہ اسی قوت شامہ اور ناک بیکار، وہ بدبودار چیزیں بھی کھا لے گا کیونکہ وہ قوت اس کی بیکار، خوشبو اور بدبو کے درمیان اسے کوئی امتیاز حاصل نہ ہو. اور یہ تمام جہان رنگ و بو، یہ عالم، اس میں خوشبو بھی ہے بدبو بھی، یہ قوت اللہ نے عطا فرمائی اسی لیے کہ انسان سونگ کر اچھی اور خوشبودار چیزوں کو استعمال کرے اور بدبودار چیزوں سے بچائے. ہم تو اتنا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قوت شامہ نہ ہوتی، یہ سونگنے کی قوت نہ ہوتی، تو پھر معلوم نہیں ہم کیا کیا کر جاتے، ہماری شرافت کو بھی دھبا لگتا اور ہماری پاکیزگی کے اوپر بھی داغ آ جاتا. اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اس نعمت کا شکر ہم کس طرح ادا کرتے ہیں ذرا دیکھیے. نعمت تو عطا فرمائی تھی اس لیے کہ ہم خوشبودار چیزوں کو پہچان کر ان کو استعمال کریں، اور بدبودار چیزوں کو پہچان کر ان سے اپنے آپ کو بچائیں. لیکن اکثر انسان، سب نہیں یعنی کافر انسان، وہ اس قوت شامہ سے عجیب و غریب کام لیتے ہیں، ایسے کام لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. جو سونگتے ہیں شراب کی بدبو اور اسی میں مست رہتے ہیں، وہ سونگتے ہیں اور چیزوں کی بدبو اور خنزیر کی بدبو اور اسی میں مگن ہو جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو قوم ہندو قوم وہ سونگتی ہے اس سے گائے کے پیشاب کی بدبو اور اس سے عبادت سمجھتی ہے. یہ حق شکر ادا کیا ہے انسان نے اس نعمت کا، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مسلمان اس سے محفوظ ہیں. وہ پہچانتے ہیں نجاست کو، حراست کو، پاکی کو، ناپاکی کو، خوشبو کو اور بدبو کو. اور یہ اسلام کی برکت سے اور ایمان کے طفیل سے بدبودار چیزوں سے وہ بچتے ہیں اور خوشبودار چیزوں کو وہ خرید جاتے ہیں. اور نیچے آئیے تو ایک منہ ہے، دہانا ہے یہ، جس کی عجیب اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب صنعت نظر آتی ہے. میں تو اس موضوع پر ہوں نہیں کہ کیسی صنعت ہے اس میں، وہ تو ڈاکٹر لوگ جانے. ایک مستقل شعبہ ہے اس سلسلے میں جو منہ اور زبان کے اور حلق کے بارے میں تجربے کرتا ہے اور مہارت حاصل کرتا ہے. مجھے تو اس کے اندر سے صرف ایک چیز کا بیان کرنا مقصود ہے، جو ہے زبان. یہ زبان ہر ایک کو اللہ نے عطا کر، اور جس کو یہ زبان کی نعمت عطا نہیں کی گئی تو بڑا پریشان رہتا. قوت گویائی جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو بغیر مانگے مفت عطا فرمائی، نہ ہمارے ماں باپ نے اس کے لیے دعا کی تھی، نہ ہم نے دعا کی تھی، نہ کسی اور نے دعا کی تھی. محض اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے قوت گویائی زبان کے ذریعے عطا فرمائی. یہ زبان جو 2 انچ کا گوشت کا ٹکڑا ہے، ہے تو 2 انچ کا صرف، لیکن یہ 2 دھاری تلوار ہے. اس کے ذریعے سے آدمی جنت میں بھی داخل ہو سکتا ہے اور اس کے بدولت آدمی جہنم میں بھی جا سکتا ہے بہت بڑی نعمت. اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہم میں سے ہر ایک کو، یعنی مسلمانوں کو. کافروں کو تو دیے انہیں تو آپ جانتے ہیں وہ کس چیز میں اس کو استعمال کرتے ہیں. میں تو اس وقت صرف ایمان والوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہم میں سے ہر ایک کو، اور بڑی روانی اور تیزی کے ساتھ انسان بولنے پر قادر ہو گئے. وہی انسان کے جو اپنے بچپن میں پیدا ہونے کے بعد بھی قادر نہ تھا زبان کھولنے پر اور بولنے پر، بجز رونے دھونے کے اس کا اور کوئی کام نہ تھا. اگر اس کو کوئی حاجت پیش آتی، کوئی ضرورت پیش آئے تو وہ رو دیتا ہے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا. وہی انسان، وہی عاجز اور حقیر انسان کہ جو اپنی تخودیت کے زمانے میں اور اپنی پیدائش کے بعد اس حال میں تھا کہ بول نہیں سکتا تھا، زبان سے حرکت نہیں دے سکتا تھا، اور ہم سب اس حال سے گزرے ہیں. کچھ دنوں کے بعد دیکھ لیجئے کیسا خر 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 بولتا چلا جاتا ہے، کیسی تیزی اور تراری کے ساتھ وہ گفتگو کرتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ. اگر زبان نہ ہو، جیسے کہ گونگے کو زبان نہیں ہے، قوت گویائی اس کو حاصل نہیں ہے، تو اپنے مقصود کو ظاہر کرنے میں اور دوسرے کو بتانے میں بڑی الجھن پیش آتی ہے. اشاروں سے پھر بات ہوتی ہے، اشارے صحیح سمجھے نہ سمجھے وہ بات الگ ہے، لیکن اشاروں سے وہ اپنے مقصود کو ظاہر کرتا ہے. جبکہ زبان رکھنے والا، قوت گویائی رکھنے والا اس مقصود کو، اپنے مقصود کو ایک لمحے میں زبان سے بیان کر دیتا ہے. یہ قوت گویائی اللہ نے عطا فرمائی ہر مومن کو، ہر مومنہ کو. کس لیے عطا فرمائی حضرت؟ ہے بہت بڑی نعمت، جیسا کہ آپ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے، کیونکہ یہ نعمت ہمیں مفت ملی، اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. کس لیے عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اور ہم کس میں استعمال کر رہے ہیں، ذرا اس کا جائزہ لے لیجیے. معلوم ہو جائے گا اور واضح ہو جائے گی یہ بات کہ ہم جو کچھ بھی ان اعضاء سے کام لے رہے ہیں وہ سب اللہ کی مرضی کے اور اس کی خوشنودی کے خلاف ہے. ان نعمتوں کو جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. یہ تو اس لیے عطا فرمائی تھی زبان اللہ تعالیٰ نے اور قوت گویا اس لیے دی تھی بندے کو مومن اور مومنہ کو کہ اس کو اپنے اللہ کی ذکر میں اور اپنے رب کے ذکر میں مشغول رکھے. بس اس زبان سے کوئی بات صادر ہو، کوئی کام کوئی کلام نکلے تو وہ اللہ سے اللہ کے نزدیک اچھا ہونا چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت کرے اور کچھ نہیں تو اپنی زبان سے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تیسرا کلمہ وغیرہ پڑھ کر درود شریف کثرت سے پڑھے اپنی زبان، اللہ سے دعائیں کرتا رہے زبان کے ذریعے. اور بہت سے اعمال ہیں اور بہت سے اقوال ہیں کہ جن کا تعلق زبان سے، اس زبان سے یہ کام لینا چاہیے، لیکن ہم نے اس زبان کو کس چیز میں استعمال کیا ذرا دیکھیں. ہم نے اسے استعمال کیا فضول گوئی میں، جیسے ہم اپنی زبان میں یعنی عربی زبان میں ادب کہتے ہیں، ادب فضول گوئی، بے فائدہ کلام، بیکار کی باتیں. اور استعمال کیا ہم نے اپنی اس زبان کو گناہوں میں، گناہ کبیرہ، چنانچہ جھوٹ ہم کس سے بولتے ہیں ذرا بتا دیجیے. اسی زبان سے دروغ گوئی کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور جھوٹے کام کرتے ہیں. کیا اس لیے اللہ نے عطا فرمائی تھی زبان؟ اسی زبان سے ہم غیبتیں کرتے ہیں، اور کیسی کیسی غیبتیں کرتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، شمار نہیں کر سکتے ہم اس بات کو کتنی غیبتیں ہم کرتے ہیں. خصوصاً مردوں کے اندر تو یہ عادت ہے، ہمارے اندر اور زیادہ ہے اور خواتین میں تو اور زیادہ ہے. غیبت کا مفہوم ہر مسلمان جانتا ہے، ہر خاتون جانتی ہے، آپ اور ہم بھی جانتے ہیں. یعنی کسی کی برائی زبان، کسی کے بارے میں ایسی بات زبان سے کہیں کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو ناگوار گزرے، اسے یہ غیبت. یہ غیبت اس وقت ہے کہ جب سچی بات کہی، یعنی کسی شخص کے اندر کوئی بات ہے وہ اور ہمیں معلوم ہے، ہم اس بات کو دوسرے کے سامنے نقل کرتے ہیں اور وہ بات سچی ہے، لیکن وہ ایسی ہے کہ جب معلوم ہوگا اس شخص کو تو اس کو وہ ناگوار گزرے گا کہ اس نے کیوں یہ بات کہی. یہ غیبت. اور آپ یہیں سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر جھوٹی بات کسی کے حق میں کہی جائے تو وہ بہتان، غیبت ہو یا بہتان، چغلی ہو یا گالی گلاؤ، فحش گوئی ہو یا اور کچھ، یہ سب اسی زبان سے ہوتا ہے اور اس قدر کثرت سے ہوتا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ اگر جائزہ لیں، اگر ہم اپنا ہی جائزہ لیں، دنیا کو تو چھوڑ دیں کیونکہ دوسروں کے بارے میں آخرت میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے جو کچھ سوال ہوگا، جو کچھ بھی بات پرس ہوگی وہ اپنے بارے میں ہوگی. اس لیے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، دوسروں کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اگر ہم اپنا جائزہ لیں، صبح سے شام تک اور شام سے رات تک کتنی غیبتیں ہم کرتے ہیں، کتنے جھوٹ ہم بولتے ہیں، کتنی چغلیاں ہم کھاتے ہیں، کتنے بہتان اور الزام دوسروں پر لگاتے ہیں، کتنی فحش گوئی کرتے ہیں، کتنی گالیاں دیتے ہیں اور کتنی لوگوں کی آبرو ریزی کرتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے، تو ایک بہت بڑا دفتر ہمارے سامنے آ جائے گا. اتنا بڑا دفتر سامنے آ جائے گا کہ ہم حیران رہ جائیں گے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں ہم نے اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیسے کر لیے. 18 گھنٹے کے اندر اتنے عظیم گناہ اور اتنے کثیر تعداد میں ہم نے کیسے کر دیے. اتنے بڑے بڑے دفتر سامنے آئیں گے ان کبیرہ گناہ. اور اس کو بیان کرنے کی بالکل ضرورت نہیں کہ ان کبیرہ گناہوں کا وبال کیا ہوگا اور ان کے نتائج اور اثرات اس دنیا میں کیا مرتب ہوں گے. اس لیے کہ تقریباً ہر ایک جانتا ہے جھوٹ سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اور اس کا دل کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. غیبت اور چوری وغیرہ کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اور قلب کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. یہ ایک ہے تو مستقل موضوع, لیکن چونکہ یہ سب سے سستا اور ارزاں گناہ ہے ہمارے یہاں, سب سے سستا کہ جس میں کوئی محنت کرنا نہیں پڑتی اور گناہ نقد مل جاتا ہے, غیبت کا, جھوٹ کا, چولی کا. اس لیے میں اس میں تھوڑا سا ضرور عرض کروں, جھوٹ وہ بری چیز ہے حضرت, اللہ تعالی ہمیں سب کو محفوظ رکھتے. وہ بدترین چیز ہے کہ جس سے قلب میں کجی اور ٹیڑھپن پیدا ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ انسان جھوٹ بولتا ہے اور حتیٰ کہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کے یہاں اسے کذاب لکھا جاتا ہے, یعنی جھوٹوں کی فہرست میں اس کا نام داخل ہو جاتا ہے. اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ کذاب پر یعنی کاذب پر اللہ کی لعنت ہوتی. تو شکل اول سے نتیجہ نکلا کہ کاذب پر اللہ کی لعنت, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں. اور اللہ کی لعنتیں جس کے اوپر برسیں, بتائیے دنیا میں اسے فلاح حاصل ہوگی یا آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی؟ ناممکن. جب تک وہ اس کام کو نہیں چھوڑے گا فلاح و کامیابی حاصل نہیں ہو سکتا. جب تک وہ اس گناہ سے سچی توبہ نہیں کرے گا اسے کامیابی حاصل نہ ہوگی, بلکہ اس کی گردن میں تو لعنت کا توپ پڑ جائے گا, اللہ محفوظ رکھے. یہ کذب اور جھوٹ بدترین چیز, اس کے اندر بدبو ہے, کیونکہ گناہوں میں بدبو ہوتی ہے جبکہ نیکیوں کے اندر خوشبو ہوتی ہے. یہ بدبو اور خوشبو ہمیں تو محسوس نہیں ہوتی نہ کسی دوسرے کو محسوس ہوگی, لیکن جو فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں انہیں محسوس ہوتی ہے. ہر انسان کے ساتھ فرشتے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی مختلف قسم کے فرشتے انسان کے ساتھ رہتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں الگ الگ ہیں. وہ فرشتے محسوس کر لیتے ہیں, ان کو گناہوں میں بدبو اور نیکیوں میں خوشبو کا ادراک ہو جاتا ہے, پہچان لیتے ہیں. نیکیوں کی خوشبو جدا جدا ہے, نماز کی خوشبو الگ, روزے کی خوشبو الگ, تلاوت کی خوشبو الگ, ذکر الہی کی خوشبو الگ, وہاں کا اسی طرح. اسی طریقے سے گناہوں کی بدبو بھی جدا جدا ہے. جھوٹ بولنے کی بدبو بدترین اور غلیظ ترین ہے. غیبت میں بدبو ہے, چغلی میں بدبو ہے, زبان سے متعلق ورنہ اور گناہ کبیرہ ہیں ان میں بدبو ہے. تو اس بدبو کا ادراک کر لیتے اور پہچان لیتے ہیں فرشتے, جس طرح خوشبو کو پہچان لیتے ہیں. حدیث بخاری کے اندر آیا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو سے ایک میل دور بھاگ جاتا ہے, گویا جھوٹ کی بدبو ایک میل دور تک جاتی ہے. وہ فرشتہ پھیل نہیں سکتا اس بدبو کے سامنے, اتنی غلیظ بدبو ہوتی ہے, اتنی سخت ترین بدبو ہوتی ہے جھوٹ میں کہ فرشتہ پھیل نہیں سکتا. اور اس نے تو بولا ہے ایک جملہ جھوٹ کا, لیکن اس کی بدبو پہنچی ہے ایک میل دور تک. इसलिए वो फरिश्ता एक मील दूर भाग जाता है। हदीस शरीफ बुखारी में मौजूद है, आप पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब बताइए ये झूठ जबान से साबिर हुआ या नहीं हुआ? झूठ का मरकज जबान है या नहीं? आदमी झूठ बोलता है शुरू में तो कम, फिर रखता 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 वो इसका आदी हो जाता है, और कैफियत ये हो जाती है कि उसके बगैर झूठ बोले हुए मजा नहीं आता। जब झूठ की इस मकाम पर पहुंच जाए तो ऐसे काजिब और ऐसे झूठे आदमी का कल्ब टेढ़ा हो जाता है, अब वो हिदायत पर नहीं रह सकता, वो अब सच्चाई को कबूल नहीं कर सकता, टेढ़ पैदा हो जाती है उसके अंदर और गुनाहों से कल्ब में कजी आती है, किसी गुनाह से कम किसी गुनाह से ज्यादा। तो झूठ ऐसी बदतरीन लानत है कि अल्लाह की लानतें इस पर बरसती हैं। इसी तरीके से फरिश्ता इसकी बदबू से एक मील दूर भाग जाता है, और जब रहमत का फरिश्ता भाग गया तो बताइए रहमतें कहां से आए? इसलिए अल्लाह की लानतें उसके ऊपर बरसती हैं, और जब तक वो सच्ची तौबा इससे नहीं करेगा इसी लानत में गिरफ्तार रहेगा। यह झूठ जो हमने हमारे नजदीक न सिर्फ जायज बल्कि मुआशरे का और हमारे घरों का और हमारे खानदानों का और बीवी बच्चों का बच्चों की आदत बन गई, ये ऐसी बदतरीन चीज है। झूठ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है उम्मत को, बल्कि वो असबाब के जो झूठ तक ले जाने वाले हैं उनसे भी मनो फरमा दिया। जैसा कि आप जानते हैं हदीस के अंदर आया है, मिश्कात शरीफ में यह हदीस मौजूद है कि एक सहाबी औरत ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने छोटे बच्चे को बहलाने के लिए ये कहा कि यहां पर आओ मैं तुम्हें कोई चीज दूंगी, और मुट्ठी बंद। आपने पूछा उनसे कि अगर ये बच्चा आ जाए तो तुम क्या दोगी? उन्होंने कहा, अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मेरे हाथ में खजूरें हैं, ये मैं दे दूंगी। आपने फरमाया कि अगर कोई चीज न देती और बहलाने के लिए ऐसे ही बुलाती तो ये झूठ होता। बच्चों को बहलाने के लिए चीज के बहाने से बहलाते हैं कि चीज ले लो, और होता कोई भी नहीं। इसको भी आपने झूठ करार दिया दो वजह से। एक तो इस वजह से करार दिया कि खुद इस ऐसा कहने वाले ने गलत बात कही है जिसका वबाल और जिसका गुनाह उसको मिलेगा। दूसरे इस वजह से कि उस बच्चे के अंदर झूठ की आदत पैदा हो जाएगी। अगर इस पर अमल किया जाए और इसको जायज करार दे दिया जाए तो वो बच्चा थोड़े दिन में खुद झूठा हो जाएगा। हमारे बच्चे इसी वबाल के अंदर मुबतला कि हम और हमारे और उनकी मां इसी तरीके से उनको बहला फुसलाती हैं, बहलाती फुसलाती हैं चीज के बहाने से, होता कुछ नहीं। जब बच्चा तो खैर ऐसा शोर नहीं रखता, बच्चा देखता है कि माँ झूठ बोल रही है, बच्चा समझता है कि बाप झूठ बोल रहा है, लिहाजा उसके जहन में फौरन आ जाता है कि झूठ बोलना कोई गुनाह नहीं कोई ऐब नहीं, वो भी झूठ बोलना शुरू कर देता है। हद तक उसकी आदत बन जाती और बच्चा बिगड़ जाता। हालांकि झूठ इतनी बदतरीन चीज है, हम अपने लिए भी हलाकत का सामान पैदा कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हैं। ये जबान है, झूठ उससे साबिर हुआ तो ये चीज सामने आई, उसका झूठ का जरा सा वबाल मैंने आपको बताया, जरा गीबत कराइए। गीबत का मतलब अभी मैंने बयान कर दिया, ये हमारी मजलिसों की रौनक है। हमारी जिस महफिल में और जिस मजलिस में गीबत ना हो, दूसरे का जिक्र ना हो, और वो जिक्र भी बुराई का जिक्र ना हो जो इल्जाम और बहतान, उस वक्त तक हमारी महफिलें और मजलिसें बेरौनक रहती हैं। ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس کوئی رنگین مجلس نہیں ہوئی ہماری, زینت والی مجلس نہیں ہوئی. یہ گناہ بھی اس قدر تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں داخل ہوا کہ اس سے اکثر عورتیں محفوظ نہیں, اکثر و بیشتر مرد محفوظ ہیں. اور کچھ نہیں تو تبصرے کرنے کے لیے سیاسی لیڈر سامنے آ جاتے ہیں, غیبتیں ان کی ہوتی. کیا یہ غیبت نہیں ہے؟ آپ بتائیے. سیاسی لیڈروں پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں, کیسی کیسی ہم بدتمیزی کے طوفان ان کے حق میں ظاہر کرتے ہیں اور اپنی زبان سے نکالتے ہیں. ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے, اس میں ہم یہ بھی نہیں دیکھتے اس غیبت کے اندر کہ آیا ہم حق کہہ رہے ہیں یا باطل بات کہہ رہے ہیں, سچی بات کہہ رہے ہیں یا جھوٹی بات کہہ رہے ہیں, بہتان تراشی کے اندر ہمیں یا ہم ہیں یا غیبت کے اندر. اور اپنے دل کے حوصلے اور جذبات ان سیاسی لیڈروں کے خلاف ہم خوب نکالتے ہیں اپنی زبان سے. ذرا خیال کیجیے, ایک زمانہ وہ تھا یہاں ہمارے ملک میں کہ ایک مخصوص لیڈر تھے, ان کی بہت برائیاں ہوتی تھیں, بہت برائیاں, جدھر جاؤ برائیاں, جدھر جاؤ برائیاں. میں نے اپنی ایک مجلس میں بلکہ ایک جلسے میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ان کا جو معاملہ ہے وہ جانے اور ان کا رب جانے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قدر لوگوں نے اس کی غیبتیں کی ہیں ان لوگوں کی نیکیاں آخرت میں جب اس شخص کو دی جائیں گی تو وہ ممکن ہے کہ نجات پا جائے, اور ممکن ہے کہ ہم لوگ جو غیبت کے اندر مبتلا ہیں ہم ہلاک ہو جائیں. اللہ نے ایسا ڈالا کہ پھر اس کے بعد اس مجلس میں جتنے شریف تھے انہوں نے اس کا ذکر بالکل بند کر دیا. ہم سے تو نہیں پوچھا جائے گا آخرت میں کہ بھئی فلاں سیاسی لیڈر نے کیا کیا, ہمیں جواب دو. ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں سیاسی لیڈر کے بارے میں یہ بات کیوں کہی, اس کی یہ برائی تم نے کیوں بیان کی, ہم سے یہ پوچھا جائے گا. اور اس کا جواب دینا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے دشوار ہوگا. غیبت تو اتنا بدترین گناہ ہے کہ اگر اس شخص کو معلوم ہو جائے کہ فلاں نے میری غیبت کی تھی تو اب یہ غیبت کرنے والا لاکھ توبہ کرتا رہے, وہ توبہ اس کی قبول نہ ہوگی جب تک کہ وہی معاف نہ کرے جس کی غیبت کی. لاکھوں مرتبہ سچی توبہ کر لے اپنی غیبت سے, لیکن چونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی اس توبہ کو قبول نہیں فرمائیں گے جب تک کہ اس وہ شخص معاف نہ کرے کہ جس نے غیبت کی, جس کی غیبت کی گئی ہے, جب تک وہ معاف نہ کرے. اگر وہ زندہ ہے تو اب جاؤ اس سے جا کر غیبت کی معافی طلب کرو, ممکن ہے معاف کر دے, ممکن ہے معاف نہ کرے, اس لیے کہ اس کا تو بڑا فائدہ ہے کہ آخرت میں اسے آپ کی نیکیاں کہ جو آپ نے بہت ہی محنت اور مشقت کے بعد تیار کی ہیں اور حاصل کی ہیں اسے مفت میں مل جائیں گی, اس کا تو فائدہ ہے. تو ممکن ہے وہ معاف نہ کرے, اور اگر وہ مر گیا ہے تو پھر کیا صورت ہوگی بتائیے, کس طریقے سے خلاصی حاصل کریں گے. یہ زبان کا گناہ ہے غیبت, اور وہ حدیث تو آپ نے پڑھی ہوگی الغیبت اشد من الزنا, وہ پڑھی ہوگی آپ. اس وجہ وہی ہے کہ وہ حق اللہ, اگر کسی سے ہو گیا سرزد تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے سچی توبہ کے بعد, لیکن غیبت حقوق العباد میں سے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ مظلوم معاف نہ کرے. اس غیبت کے اندر بھی بدبو ہے, بدترین بدبو ہے. اس غیبت کے اندر بھی نحوست ہے اور بدترین نحوست. غیبت کی نقد نحوست بندے کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان خود بخود نفرت پیدا ہونے لگتی ہے. غیبت کرنے والے اور جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے درمیان خود بخود عداوت پیدا ہونے لگتی ہے. وجہ کچھ نہیں, ظاہر میں تو کوئی وجہ نہیں, لیکن غیبت کی نحوست اور اس کی تاثیر یہ کہ ان دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہونے لگی. اور نفرت جب دو مسلمانوں کے درمیان پیدا ہو جائے تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات تو جہنم کا سامان سامنے آ جاتا ہے. یہ نقد نحوست ہے اس کی. اور کس چیز سے متعلق ہے یہ گناہ؟ زبان سے. یہ ہے زبان کے کرتوت، چغلی جسے نمیمہ کہتے ہیں ہماری عربی زبان میں اور اس میں احادیث میں. چغلی کے بارے میں تو اتنا ہی سمجھ لیجیے کہ حدیث بخاری کے اندر ہے، لا یدخل الجنۃ قطات. قطات کہا جاتا ہے چغل خور کو. تو آپ نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا. اہل علم کو معلوم ہے کہ دخول اول مراد ہے، جنت میں داخل نہ ہوگا. یعنی جب تک وہ اس چغل خوری کے گناہ کی سزا نہ بھگت لے اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ چغل خور جیسے ہی آخرت میں پہنچے تو سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے خلاف معاملہ ہوگا کہ آخرت میں پہنچنے کے بعد حساب ہوگا اور اس میں اس کو جب پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا اس چغل خوری کی سزا. جتنی چغل خوری اس نے کی ہے اس کے مطابق ضابطے کے اعتبار سے اسے سزا ملے گی. جب وہ سزا پوری ہو جائے گی تب وہ جنت میں جائے گا. تو صاف فرما دیں کہ لا یدخل الجنت قطعا، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا. چغل خوری آپ جانتے ہیں جس کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فساد پھیلانے کے لیے اور جھگڑا کرانے کے لیے ایک کی بات دوسرے کی طرف نقل، دوسرے کے سامنے نقل کرنا، یہ چغل خوری ہے. جھگڑا کرانے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، اس کو چغل خوری کہتے ہیں. اور آج یہ ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے. خواتین کو تو الگ رہتی ہے، ان میں تو ہے ہی، مرد اس کے اندر مبتلا ہے اور اس کو ایک ہنر سمجھتے ہیں، معاشرے کے لیے اس کو ناگزیر سمجھتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، کہ جھگڑا پیدا کرنے کے لیے ایک کے بعد دوسرے کو پہنچا دیں. اکثر و بیشتر جھگڑے اس دنیا میں اور بالخصوص مسلمانوں میں اسی چغل خوری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. خاندان تباہ ہو جاتے ہیں ان جھگڑوں میں، قبائلی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور صدیوں تک نفرتیں باقی رہتی ہیں. ملک کے بالائی علاقوں میں جا کر دیکھ لیجیے کیا ہوتا ہے. یہ سب کار سازی جو ہے، یہ سب کی سب چغل خوری کی ہے. چغل خوری جو ہے زبان سے ہوتی ہے. دیکھ لیجئے کہ اس کا کس قدر بدترین نتیجہ دنیا میں سامنے آئے کہ جھگڑے پیدا ہو گئے، قتل و خونریزی تک نوبت پہنچ گئی، جنگ و جدال اور محاربہ شروع ہو گیا، حتیٰ کہ صدیوں تک اس کا اثر نسلم بعد نسلم چلتا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام گناہوں کا آخرت میں کوئی حساب نہ ہو؟ یقین رکھیے وہاں تو ذرے ذرے کا حساب ہے. یہ چیز بھی وہاں پر آئی، ہم کیا جواب دیں گے؟ زبان کے اور بھی گناہ ہیں جن کو بعد میں بیان کروں گا، وقت پورا ہو گیا اس لیے اسے ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کو پھر مزید بیان کروں گا کہ کون کون سے گناہ ہماری زبان سے متعلق ہیں اور ان گناہوں کی سزا کیا ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی کو جن کا نام معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ لیا اور نصیحت یہ فرمائی، کف علیہ کا حاضر، اس کو اپنے قابو میں رکھنا، زبان کو اپنے قابو میں رکھنا. یہ نصیحت فرما رہے ہیں ایک جلیل القدر صحابی سے کہ اس زبان کو اپنے قابو میں رکھیں. انہوں نے عرض کیا جیسا کہ آج ہمارا خیال ہے کہ یا رسول اللہ کیا زبان کی گفتگو پر بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ زبان سے جو ہم باتیں کرتے ہیں ہم سے اس کا مواخذہ ہوگا جو آپ یہ نصیحت فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور پھر آگے فرمایا کہ انسان کو اور بندے کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالنے والی چیز یہ زبان کے کرتوت اور اس کے خوف. یعنی یہ اتنی سخت چیز ہے کہ انسان کو یہ جہنم میں اوندھے منہ گرا دے. جھوٹ بولتا ہے تو جہنم میں گرے گا, چغلی کرتا ہے تو جہنم میں گرے گا, غیبت کرتا ہے تو جہنم میں گرے گا, کسی پر الزام تراشی کرتا ہے تو جہنم میں گرے گا, اور اگر کسی سے فوج گوئی اور گالی گلوچ کرتا ہے نہ تو جہنم میں گرے گا, اگر زبان سے آبرو ریزی کرتا ہے کسی مسلمان کے تو جہنم میں گرے گا. اوندھے منہ جہنم میں یہ تمام چیزیں گرائیں گے. اس لیے میرے عزیز ہو زبان کو قابو میں رکھو. جو ظاہری طور پر گناہ کبیرہ ہیں کم سے کم اپنی زبان کو ان سے بچاؤ, ورنہ تصوف اور سلوک کے اعتبار سے دور تک بڑھ جائے گی. میں بھی اس کو بیان نہیں کر سکتا. ظاہری طور پر جو چیز سامنے ہے اور جس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے اسے زبان کو محفوظ رکھتے ہیں. اللہ کے یہاں بات سوچو, ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی باتوں میں آزاد ہیں, ہم اپنے کلام اور گفتگو میں آزاد ہیں, بالکل نہیں. بیٹھے ہوئے ہیں دو فرشتے ہمارے دائیں اور بائیں جو لکھ رہے ہیں ہماری ہر بات کو, اچھی ہو یا بری. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بھی بات زبان سے نکلتی ہے انسان کے, قرآن کہیں فرما رہا ہے جو بات بھی انسان کی زبان سے نکلتی ہے تو اس کو لکھنے والا ایک تیار بیٹھا ہے, فوراً لکھ لیتا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ بس ہوا میں تحلیل ہو گئی ہماری بات. باتیں ہوا میں تحلیل نہیں ہوتی بلکہ وہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں, انہیں ضبط کر لیا جاتا ہے. ضبط کرنے والے فرشتے ہیں, وہ فرشتے صحیح صحیح ضبط کرتے ہیں. آخرت میں اس کا چٹھا سامنے آ جائے گا, وہ کھاتا سامنے آ جائے گا. اس لیے اس زبان کو اپنے قابو میں رکھو. اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل الخیر والا فسکت, اپنی زبان سے خیر کی بات کرو ورنہ خاموش رہو. بولنے کی ضرورت نہیں, اچھائی کی بات کرو ورنہ خاموش رہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کس قدر دور جا چکے ہیں اس تعلیم سے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی, کتنی دور جا چکے ہیں, اور کس قدر ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر قوت گویائی کی صورت میں زبان کے اندر رکھ دی ہے, اس کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں. اس کا جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اور صحیح راستے پر پڑ جائیں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہر کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اور ہمارے کمروں کو رونق اور برکت سے لبریز فرما دیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے. ہم میں سے بعض کی حاجتیں ہیں جن انہوں نے مجھ سے بیان بھی کیا ہے, خاص قسم کی حاجتیں ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے, اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خصوصی رحمتوں میں رکھیں. برحمت گیا رحمت اللہ.